بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وبعد. سورہ انفال کے بعد سورہ توبہ ہے اور اس سورہ کے اور بھی کئی نام ہیں. توبہ اس لیے نام ہے کہ اس میں تین ایسے صحابہ کا ذکر ہے جو غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے تھے, تو ان کے اوپر اللہ کی طرف سے یہ تنبیہ اس طرح کی گئی تھی کہ لوگوں نے ان سے باتیں کرنا بھی چھوڑ دی تھی اور ایک طرح کا سماجی بائیکاٹ کیا گیا تھا ان کا, اور پھر 50 دنوں کے بعد تقریباً اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. تو اس خاص توبے کا ذکر آیا ہے, اور بھی بار بار توبے کا ذکر آیا ہے, اس لیے سورہ کا نام سورہ توبہ. سورہ براءت بھی اس کو کہتے ہیں, اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے براءت کا اظہار فرمایا کہ میں بری ہوں تمام مشرکین سے, جو لوگ بھی میرے ساتھ شرک کرنے والے ہیں اور وہ اللہ کے وعدوں کا لحاظ نہیں کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو انہوں نے وعدے کیے ہیں, جو پیکٹ کیے ہیں, جو عہد کیا ہے, اس کو بار بار توڑتے ہیں, تو اللہ نے اعلان کروایا کہ ہم ان سے بالکل بری ہیں. اس سورہ کو سورہ فاضحہ بھی کہتے ہیں, یعنی ایسی سورہ جو اللہ کے ہر دشمن کی دشمنی کا راز کھولنے والی سورہ ہے, اور یہ بتانے والی ہے کہ دل میں کس نے کس نے اللہ کے لیے, اسلام کے لیے, مسلمانوں کے لیے کیا چیزیں وہ ظاہر کرتے ہیں, کیا دل میں چھپاتے ہیں. بالکل صاف صاف اس سورہ کے اندر ہر بات بیان کر دی گئی. اور یہ سورہ غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئی ہے. سورہ انفال جو اس سے پہلے تھی وہ بدر کے بعد نازل ہوئی تھی سن 2 ہجری میں, تبوک سن 9 ہجری میں ہوئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً 1.5 سال پہلے. اور یہ وہ غزوہ ہے کہ جو سب سے بڑا غزوہ تھا آخری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, اور یہ جنگ رومیوں سے تھی, رومن امپائر سے, اور عرب سے باہر پہلی مرتبہ ایسی جنگ ہو رہی تھی, تو بڑی تیاریوں کی ضرورت تھی. اور اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا تھا, اور مدینے والوں کے لیے بڑی آزمائش کی بات تھی کہ سخت گرمی کا زمانہ تھا اور ان کے جو کمانے کا ذریعہ تھا وہ ان کے باغ تھے, باغوں میں پھل پکے ہوئے تھے, لدے ہوئے تھے, ان کے توڑنے کا وقت تھا. سب کچھ چھوڑ کر وہ جہاد میں نکلنے کا ان کو حکم دے دیا گیا تھا. تو بڑی آزمائش تھی اس میں کہ کون لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے سب کچھ قربان کر سکتے ہیں, اور کون ہیں جو کہیں نہ کہیں سے رکاوٹ پیدا کریں گے, گرمی کا, سردی کا بہانہ کریں گے. کچھ کسی نے یہ بہانہ کیا کہ رومیوں کی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ بہت خوبصورت ہوتی ہیں, تو ہم فتنے میں پڑ جائیں گے وہاں جانے کی وجہ سے, اس لیے ہم نہیں جانا چاہتے ہیں. طرح طرح کے ہیلے بہانے کیے, جن لوگوں کو اپنی جان کی پرواہ تھی ان کا خاص طور سے ذکر ہے کہ یہ سب لوگ جو ہیں منافق ہیں اور اہل ایمان کا مذاق اڑائیں گے. تبوک میں لوگ جس سے جو ہو سکا وہ لے کر حاضر ہوتے تھے. مشہور واقعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا, کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا تھا, اور جب پوچھا گیا کہ تم کیا چھوڑ کر آئے گھر میں, تو فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں. وہ اسی وقت کی بات. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں آزمایا تھا ان لوگوں کو کہ کون حق پر ہیں اور کون باطل پر. چنانچہ بعض ایسے بھی مسلمان تھے جن کے پاس بہت تھوڑی سی چیز تھی, لیکن وہ بھی لے کر حاضر ہو گئے. تو کوئی کھجور لے کر آ گیا, کوئی کچھ اور. تو جو منافقین تھے وہ مذاق اڑاتے تھے کہ ان کو اور کچھ نہیں ملا ہے تو ایک کھجور لے کر آئے. قرآن نے کہا الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم, کہ جو ان سے بن پڑتا ہے وہ اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں, اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو اس سورہ کے اندر شروع میں ہی یہ اعلان کر دیا گیا کہ زیادہ سے زیادہ مشرکین 4 مہینے زمین میں چل پھر لیں, اس کے بعد سارے وعدے ختم کیے جاتے ہیں. اس لیے کہ جتنی بار بھی ان سے بات ہوتی ہے صلح کی کہ کسی قسم کی کوئی جنگ نہیں ہوگی, اسلام جنگ نہیں چاہتا ہے, لیکن بار بار وعدے توڑتے ہیں, کبھی مسلمانوں پہ حملہ کرتے ہیں, کبھی ان کا راستہ روکتے ہیں, کبھی ان کے خلاف تلوار اٹھاتے ہیں. تو اب اعلان کر دیا جائے کہ کسی کے کسی وعدے کا کوئی لحاظ نہیں رہے گا, اور اب اگر تم آتے ہو تو ہم بھی آنے کے لیے تیار ہیں. اور پھر اعلان کر دیا گیا کہ ایمان والے اور کفر کرنے والے یہ دونوں لوگ برابر نہیں ہو سکتے. یہ جو مشرکین ہیں یہ حاجیوں کو پانی پلا دیتے ہیں, کعبے کی خدمت کر دیتے ہیں, کچھ اور کام کر دیتے ہیں, تو کیا اس کو ایمان کے برابر سمجھتے ہیں؟ سوشل ورک کر دینا, کوئی اور کام کر دینا, نیک لوگوں کی خدمت کر, سب اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن اللہ پر ایمان کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں, کعبے کی خدمت کی بھی حیثیت نہیں. جب تک کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے, اللہ کی مسجدوں کو آباد حقیقی معنی میں وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں. ولم یخش الا اللہ, پر صرف اللہ سے نہیں کسی اور سے بھی ڈر رہے ہیں, کسی اور کی بھی عبادت کر رہے ہیں, تو ان کے ایمان میں شک. پھر ایمان والوں کو بہت زیادہ غیرت دلائی گئی اور ان کو احساس دلایا گیا کہ تمہارے ایمان کی وجہ سے تمہاری کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ تم ہر چیز کو اللہ کے راستے میں ہلکا سمجھو. اگر یہ جو تمہارے ماں باپ ہیں, تمہارے بیٹے ہیں, بھائی ہیں, تمہاری بیویاں ہیں, تمہارے خاندان ہیں, تمہاری تجارت ہے جس کو جس سے تم بڑی محبت کرتے ہو اور جس کے بازار کے مندہ پڑ جانے سے تم ڈرتے ہو کہ کہیں بازار گر نہ جائے نیچے, ریٹ نہ گر جائے, اس سے تم ڈرتے ہو, اور یہ جو بڑے عالیشان گھر تم نے بنا رکھے ہیں جن میں تم رہتے ہو, بستے ہو, جن سے محبت کرتے ہو اور جن پر راضی ہو چکے ہو, اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے مقابلے میں, اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے مقابلے میں, اللہ کے راستے میں قربانی دینے کے مقابلے میں, مال کی, جان کی, ان کے مقابلے میں اگر یہ چیزیں زیادہ تمہیں عزیز ہیں اور زیادہ محبوب ہیں, تو پھر انتظار کرو, انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے کر آئے گا, اور اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتے. تو یہ ایسی آیت ہے جو لرزا دینے والی ہے اور انسان سن کر کھانپ جائے بالکل. آج جہاد کے نام لینے کو بھی ایک جرم بتا دیا گیا, اور اس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ ہم اسلام کی راہ میں قربانی کا جو ایمان کا ایک حصہ تھا وہ اس کو بالکل ہم لوگوں نے چھوڑ ہی دیا سرے سے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ مارا کاٹا جائے, جہاد کا مطلب ہی یہ نہیں ہے کہیں سے. وہ ایک مرحلہ کبھی آ سکتا ہے جس کی وجہ سے یہ کرنا پڑے, ورنہ اس میں بھی جان لینا مقصد نہیں. کمزوروں کی جان نہیں لینی ہے, بوڑھوں کی نہیں, بچوں کی نہیں, عورتوں کی نہیں, اور ان کے ہرے بھرے درخت نہیں کاٹنے ہیں, ان کی آبادی میں نہیں گھسنا ہے اس طرح سے کہ ہر آدمی پر, مریضوں پر اور معذوروں پر, کسی پر نہیں. جو سامنے آ رہا ہے, جو آپ پر ظلم کر رہا ہے, اس کے مقابلے میں اس کی اجازت دی گئی تھی, اور بالکل منطقی بات ہے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ صرف 1018 جانے گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 27 غزوات, 27 جہاد کیے ہیں تقریباً, کم و بیش اور چھوٹے بھی ہوں گے, لیکن ان میں صرف 1018 جانے گئی ہیں. مسلمانوں کی شہادت کو ملا کر اور کافروں کے قتل کو ملا کر, سب ملا کر صرف 1018 جانے گئی. ان کے مقابلے میں جو جنگیں دنیا میں ہوئی ہیں, فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار, یہ تو بہت بڑی چیزیں ہیں جو عراق میں ہو رہا, سیریا میں ہو رہا, ہوتا رہا ہے, ان میں جان لینا اصل مقصد ہوتا ہے. کہیں بھی جہاد میں جان لینا کبھی کوئی مقصد نہیں تھا, لیکن اللہ کے دین کو غالب دیکھنا یہ ضروری تھا. اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ اس میں صرف میری مدد ہوتی ہے جس کی وجہ سے تمہیں فتح ملتی ہے. اگر تمہیں شہادت مل رہی ہے تو ایک نیکی مل رہی, شہادت نہیں ملی تو بھی تمہارے لیے خیر ہی ہے. یہ مت سمجھنا کہ کبھی تمہاری تعداد زیادہ ہوگی تو تم فتح پا جاؤ گے, تعداد کم ہوگی تو تم شکست کھا جاؤ گے, ایسا نہیں ہے. حنین کے دن کو یاد کرو جب تمہاری تعداد بہت تھی اور تم کو لگتا تھا کہ آج تو تعداد بہت ہے, آج کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن پھر ایسا وقت آیا, پانسا پلٹا کہ تمہاری زمین تم پر تنگ ہو گئی اور ایسا لگتا تھا تم دشمن سے شکست کھا جاؤ گے. اللہ نے پھر اپنی سکینت نازل کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جم گئے تو اللہ کی پھر مدد آئی حنین. مسلمانوں سے فرما دیا گیا کہ کبھی بھی تم یہ مت دیکھنا کہ سروے میں اور گنتی میں, تعداد میں, تمہاری کتنی تعداد بن رہی ہے, تمہارا کیا, اصل تمہارے اندر کا ایمان ہے, اصل تمہارے اندر کا جذبہ ہے, تمہاری قربانی کا جذبہ ہے, وہ ہمیشہ کام آتا ہے, اس پر اللہ کی مدد آتی. پھر اعلان کر دیا گیا کہ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جتنے بھی مشرک ہیں یہ نجس ہیں. اور نجس ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے بدن ناپاک ہیں, وہ پاکی ناپاکی کا تو ان کے اعتبار نہیں ہے, وہ مکلف نہیں ہے. جیسے کہ ایک مسلمان کو وضو کرنا اور غسل میں خاص فرائض ہوتے ہیں, ظاہر ہے کہ ایک ایسے شخص پر جو ایمان نہیں رکھتا اس پر اس چیز کی پابندی نہیں ہے، لیکن اپنے عقیدے کے اعتبار سے فرمایا گیا کہ ان کا عقیدہ ناپاک، کہ وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا، تو فرما دیا گیا اس عقیدے کے ساتھ کہ برہنہ ہو کر ننگے ہو کر اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں، جیسے چاہتے ہیں کرتے ہیں، آج کے بعد مسجد حرام میں اس سال کے بعد یہ نہیں آ سکتے، فلا یقرب المسجد الحرام بعد عام نماز، اور اگر تم ڈرتے ہو کہ کوئی تنگی ہو جائے گی، محتاجی ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور بے نیاز کر دیں گے۔ تو یہ اعلان جو 9 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کروایا گیا، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیچھے بھیجا گیا، یہ اسی لیے تھا کہ اللہ کی وفاداری بنیاد ہے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے۔ جیسے دنیا میں بہت سے ایسے علاقے ہوتے ہیں جو پروہیبیٹڈ ایریاز ہوتے ہیں، جو خاص ریزرو ہوتے ہیں، ویسے اللہ تعالیٰ نے حرمین کو اس طرح مسلمانوں کے لیے ایک کسوٹی بنا دیا، بنیاد بنا دیا، کہ وہی لوگ اس کی خدمت کرنے کے اہل ہیں اور وہی لوگ یہاں کے طواف اور عبادتوں کے اہل ہیں جو اللہ پر ایمان لانے والا ہے۔ اور یہ ایک بار میں نہیں ہوا، بہت دھیرے دھیرے جا کر بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بالکل آخر میں یہ اعلان کیا گیا، اور پھر بہت سخت لہجے میں سورہ توبہ میں یہ بات کہی گئی کہ جو لوگ بھی اللہ کے دین کو نہیں مانتے اور دین حق کو ماننے کو تیار نہیں، تو ان سے مقابلہ کرو یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں، جھک کر دیں اور اپنے کو مان کر چلیں کہ اسلام غالب ہے، اسلام کی حکمرانی، اسلام کی حکومت اور اسلام کا نظام یہی سب کچھ ہے دنیا کے لیے، اسی میں کامیابی، یا تو مومن ہو جائیں، نہیں مومن ہوتے ہیں تو مسلمان کو اور اسلام کو مان کر چلیں، اس کے ماتحت رہیں، ہمیں کفر کو ماننے پہ مجبور نہ کریں، چونکہ کفر کی حکومت کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو یہ قرآن کا اسلوب ہے، یہ مطلب نہیں تھا کہ جزیہ لینا کوئی بھاری بھرکم کوئی ٹیکس لیا جاتا ہو، بہت معمولی سی رقم لی جاتی تھی، وہ بھی اس میں جو بہت بوڑھے لوگ ہوتے تھے ان کو ان سے نہیں لی جاتی تھی، کمزور لوگ جن کے کاروبار نہیں ہیں ان سے نہیں لی جاتی تھی، بہت معمولی سی رقم تھی، اور مقصد یہی تھا کہ اسلام کو سب سے بہتر اور اللہ کے نظام کو سب سے بہتر ماننا آپ کے لیے ضروری ہے، اور اگر اسے نہیں مانتے تو پھر اللہ تعالیٰ نے غصے کا اظہار فرمایا کہ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، جو جی میں آتا ہے بولتے ہیں، ان کے دل میں یہ بات آ گئی اور یہ کفر کرنے والوں کی نقل کر رہے ہیں، اللہ ان کو تباہ کرے، کہاں بھٹک رہے ہیں، انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے راہبوں کو، پجاریوں کو اپنا معبود بنا لیا، اللہ کو چھوڑ کر ان کو ماننے لگے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ وہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کے پھونک سے بجھا دیں، لیکن اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو اور اسلام کو مکمل اور غالب اور پوری دنیا پر نافذ کر کے رہے گا، اللہ تعالیٰ اگرچہ کفر کرنے والوں کو نافذ، سورہ حشر میں بلکہ سورہ صف میں پھر فرمایا کہ مشرقین کو ناپسند ہو، تب بھی اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، اور ہم مسلمانوں کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ دین ہر کچے پکے گھر میں داخل ہو کر رہے گا، یہی دین ہے جو پوری دنیا کی رہبری کا فریضہ انجام دے گا۔ حالات کو دیکھ کر کبھی بھی یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ اسلام پسپا ہو چکا، شکست کھا چکا، مسلمان اب دنیا میں کبھی نہیں ابھر سکتے ہیں، سب مغلوب ہو چکے ہیں۔ آپ حقیقت میں دیکھیں تو اسلام اور مسلمان یہ سب دوسرے انداز سے ابھر رہے ہیں، ایک جگہ ڈوبتے ہیں تو دوسری جگہ ابھرتے رہتے ہیں، آج دنیا اسلام کو سمجھ گئی ہے کہ یہی ایک چیز ہے جو مطالعے کے لائق ہے، سمجھنے کے لائق ہے، قرآن ہی ایک کتاب ہدایت، اور دنیا اس کو پڑھنے لگی ہے، جاننے لگی ہے، اور اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ہیں جس کے ذکر کا یہ موقع نہیں، لیکن سورہ توبہ ایک ایسی سورہ ہے کہ جس نے اسلام اور مسلمانوں کے غلبے کا اعلان کیا ہے، اور ہم مسلمانوں کا اب یہ حال ہو گیا ہے کہ ان آیتوں کو چھپانے لگے ہیں اور ان آیتوں کی تاویل کرنے لگے ہیں اور ایسی غلط باتیں کہی جانے لگی ہیں کہ نہیں نہیں کچھ نہیں، سب ایک ہے، سب ملا جلا کر چلنا ہے کسی طرح، اور ڈرنا اور بزدلی اور بالکل ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، کانپ رہے ہیں، جان کہیں جان نہ چلی جائے، کیا ہو جائے گا، یہ زندگی نہیں سکھائی گئی تھی مسلمانوں کو، یہ ضروری تھا کہ ہم اپنا موقف رکھیں، اپنا اسٹینڈ رکھیں سامنے اور دنیا کے سامنے آئیں، حق بات کہیں، اور اس کے لیے اگر کوئی بڑی قربانی دینی پڑے، کبھی جیل میں ڈالا جائے گا، کبھی اور کوئی سزا دی جائے گی، کبھی وطن سے نکال دیا جائے گا، اس سے ڈر کر انسان اپنی زبان بند کر لے اور حق بات کا اعلان کرنا چھوڑ دے، سورہ توبہ صحیح معنی میں دیکھیں تو ایسے مسلمانوں کو تو منافق کہتی ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ ہمیں پھر سے اپنی زندگی کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ رخ بالکل بدل گیا اور زندگی سے بہت ساری ترجیحات جو اسلام کی تھیں وہ نکل چکی ہیں. پھر زکوٰۃ کا ذکر آیا کہ جو لوگ جمع کر کے رکھتے ہیں وہ گویا کہ ایسا ہے کہ ان کو اس طرح جمع کر رہے ہیں کہ قیامت میں انہی سونے چاندی کو تپایا جائے گا اور اس کے ذریعے سے پھر ان کے پہلوؤں کو اور پیٹ کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ چکھو جو تم جمع کرتے تھے. پھر آگے چل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کا ذکر ہے جو ہجرت کے موقع پر غار ثور میں پیش آیا تھا کہ لا تحزن ان اللہ معنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے فرمایا تھا کہ تم غم نہ کرو, اللہ تعالی ہمارے ساتھ. پھر آگے چل کر اسی سورہ کے اندر زکوٰۃ کے مصرف بیان کیے گئے ہیں, آٹھ مصارف, اس کے زکوٰۃ کے پیسے کہاں خرچ کیے جائیں. زکوٰۃ کے پیسے فقیروں کو, غریبوں کو, فقراء اور مسکین کا ذکر آیا ہے. دونوں میں تھوڑا بہت فرق ہے کہ مسکین جو بہت زیادہ غریب ہو اور فقیر جو اس کے مقابلے میں کم ہو, اس کی اس طرح تشریح کی گئی. تو یہ دو لوگ مل کر ایک ہوئے, فقیر اور مسکین, غریب لوگ, اور اس کے بعد جو لوگ زکوٰۃ وصول کرنے والے ہیں ان کے لیے. پھر جو مؤلفت قلوب ہیں, یعنی ایسے لوگ جن کو نئے نئے اسلام لانے والے ہیں, جن کو ابھی اسلام پر باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان پر کچھ خرچ کیا جائے, اگر کسی اور مد سے خرچ نہیں کیا جا رہا تو زکوٰۃ کے پیسے ان کو بھی دیے جا سکتے ہیں, یا جن کے اسلام لانے کی بالکل امید ہے, یا کوئی غلام ہے تو اس کے گردن کو آزاد کرنے کے لیے, وہ جیلوں میں جو لوگ پڑے ہوئے ہیں ان کو بھی آزاد کرانے کے لیے بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے استعمال کیے جائیں. اور جو لوگ مقروض ہیں, چاہے وہ جتنے بھی امیر ہوں لیکن قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں, ایسے لوگوں کو قرض سے نجات دینے کے لیے زکوٰۃ کے پیسے خرچ کیے جا سکتے ہیں. اسی طرح جو اللہ کے راستے میں جو مجاہدین ہیں ان کے لیے, جو مسافر ہیں, اگرچہ وہ گھر میں اچھے ہوں لیکن اس وقت مسافر ہیں اور ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, تو ایسے لوگوں کو دی جائے. فرمایا گیا فریضۃ من اللہ, یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے. پھر آگے چل کر یہ بیان ہوا کہ مذاق کرتے ہیں منافقین اللہ کی آیتوں کا, قرآن کا, اور جب ان سے کہا جاتا ہے تو وہ باتیں بناتے ہیں. کیا اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ملتی ہے مذاق کے لیے؟ یہی چیزیں کہتے ہیں, انما کنا نخوض ونلعب, ہم تو ہنسی مذاق کر رہے ہیں. کہہ دیجئے کہ کیا اللہ اور اس کے رسول اور اس کی آیتیں مذاق اڑانے کے لیے؟ تو اس میں مسلمانوں کو بھی تنبیہ ہے کہ دین کے جتنے بھی شاعر ہیں, مسجد ہے, قرآن ہے, یا جو چیزیں مسلمانوں کی پہچان بن گئی ہیں الگ الگ علاقوں میں, جیسے مخصوص قسم کے لباس ہیں, ٹوپی ہے, مسواک ہے, تسبیح ہے, ایسی چیزوں کا بھی مذاق اڑانے سے علماء نے منع کیا ہے. کہ جو چیزیں اسلام کی پہچان بن چکی ہیں ان کا بھی مذاق اڑانا کوئی اسلام کا مذاق اڑانا ہے, تو ان کا مذاق اڑانے سے بچنا چاہیے. اسی طرح آگے چل کر پھر ذکر آیا ان لوگوں کا جنہوں نے مسجد زرار کی تعمیر کی تھی, قبا کی تعمیر کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو اس کے مقابلے میں کچھ منافقین نے ایک دوسری مسجد تعمیر کی, جو ابو عامر ایک نصرانی عیسائی تھا اس کے لیے تعمیر کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ چلیے وہاں نماز پڑھا دیجئے. حضور تبوک میں جا رہے تھے, آپ نے فرمایا میں سفر میں ہوں, آ کر جاؤں گا. جب آپ آئے تو اس سے پہلے ہی آیت نازل ہو گئی کہ اس مسجد میں نہیں جانا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو بھیجا اور انہوں نے اس کو منہدم کیا. وہ مسجد تھی ہی نہیں بلکہ وہ مسلمانوں کو بانٹنے کے لیے, تفریق پیدا کرنے کے لیے, نقصان پہنچانے کے لیے ایک گھر بنایا گیا, اس کا ذکر آیا. پھر خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جان اور مال کو خرید لیا ہے. پھر آگے چل کر حضرت کعب ابن مالک اور مزید دو تین مل مکمل تین ایسے صحابہ تھے جو غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے تھے, مخلص لوگ تھے. بہت سے منافقین تھے, قرآن نے کہہ دیا جب آپ تبوک سے واپس آئیں گے تو جتنے منافقین آ کر بہانے کریں گے, ہم بیمار تھے نہیں جا سکے, یہ وہ, لیکن جو مخلصین ہیں وہ صحیح بات انہوں نے بتا دی کہ کوئی عذر نہیں تھا, بس سوچا تھا کہ جائیں گے, آج جائیں گے, کل چلے جائیں گے, اور نہیں جا سکے. تو ان پر بھی اللہ کی طرف سے وہ سخت پکڑ ہوئی کہ 50 دن تک ان کو انتظار کرنا پڑا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی اور ان کی توبہ قبول کی گئی. ان کا ذکر آیا. پھر ایمان والوں سے کہا گیا کہ آپ سچوں کے ساتھ رہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت بیان کی گئی, رسول عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ان کو بہت گراں گزرتا ہے, اور مسلمانوں کے لیے اور اہل ایمان کے لیے وہ بہت زیادہ ہمدرد اور مخلص اور رحم کرنے والے, ان کی بہت فکر کرنے والے ہیں. اور آخر میں پھر یہ فرمایا گیا، اگر یہ نہیں مانتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، اسی پر میں نے توکل کیا اور وہی رب عرش عظیم ہے۔ یہ وہ آخری جو آیت کا ٹکڑا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ بھی بعض حدیثوں میں آیا کہ مغرب بعد جیسے اللہم اجرنی من النار 7 مرتبہ پڑھنا چاہیے، اسی طرح یہ بھی سورہ توبہ کے بالکل اخیر کا یہ ٹکڑا حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ بھی 7 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق سے نوازے۔ آمین۔